الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہفتہ وار سلسلے، ویکلی سلسلے معاشرے کے ناسور میں ہم مختلف ان عادتوں اور معاملات کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہمارا دین و ایمان، ہمارا معاشرہ کمزور اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ہی ہفتے کچھ نہ کچھ موضوعات آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، جوئے پر بھی بیان ہوا، ظلم پر بھی بیان ہوا، جھوٹ پر بیان ہوا، اور بھی کئی موضوعات ہیں جن پر بیان ہو چکا۔ آج کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں جو موضوع ہے وہ ہے عبادت میں سستی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ میں نے 14ویں پارے سورہ حجر، اس کی آیت نمبر 99 کو جب دیکھا تو اس میں رب کائنات کا ایک ایسا فرمان نظر آیا کہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ فرمان یہ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی۔
عبادت میں لگتا نہیں ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے اسی یام بدمست ہم یا الہی ہے اسی یام ہم بدمست یا الہی.
تو یوں یہ موضوع ذہن میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے کہ جنوں انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, تو اب اس سے پہلے کہ میں مزید اس موضوع کو لے کر آگے بڑھوں, کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں بھی داخل کر دیتی ہے. تو کیا ہوا ہمیں کہ ہم اچھی نیت ہی نہ کریں, اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو سب سے بنیادی نیت, کیونکہ یہ ایک عبادت پر بیان ہے اور عبادت میں سستی یہ ہمارا موضوع ہے, تو یہ بھی ایک عبادت میں سستی ہے کہ ہم نیت نہیں کر پاتے. عبادت میں سستی کے جو عنوانات ہم نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نیت نہیں کر پاتے, کہ جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بڑھ جائے گا, اور ہم چونکہ نیت نہیں کر پاتے لہذا ظاہر ہے کہ جتنی نیتیں کم ہوں گی, جبکہ ہم نیتیں بڑھا سکتے ہیں تو ثواب کم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ثواب کا حریص بنائے, لالچی بنائے ثواب کا. تو بنیادی نیت یہ اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو بیان میں شرکت کریں یا بیان کرنے والا اول یہ نیت کرے کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا, محض اللہ کے لیے, نرے اللہ کے ہو کر اس کی عبادت کرو, مخلص ہو کر اس کی عبادت کرو, خالص ہو کر اس کی عبادت کرو, اس کی عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ مت کرو کہ میں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اچھا, اب درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو کر بیٹھیے, پردے میں پردہ کیے بیٹھوں گا تاکہ سامنے والے کی نظر کو آزمائش میں نہ ڈالوں, بدن بالوں اور کپڑوں سے کھیلوں گا نہیں, توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا, نظروں کی حفاظت کی نیت بھی کر لیں کہ اس کے لیے آنکھوں کی نظریں نیچی رکھنے کی مشق کرنے کے لیے میں حتی الامکان جتنا ہو سکا نظریں نیچی کر کے درس و بیان میں شریک رہوں گا. جو نیکی کی دعوت مجھے دی جائے گی انشاءاللہ اسے آگے بھی پہنچاؤں گا, جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا ثواب بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہی تھا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیتیں کریں. موضوع ہے ہمارا عبادت میں سستی, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے نیت ہی آ گئی تو نیت کرنے میں بھی عبادت میں یہاں سستی واقعی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں میں جو سستیاں ہیں اسے دور فرمائے, اور ہمیں فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے نا تو اس کے سامنے عبادت کرنے کے حوالے سے کافی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. کہ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدیس سرہ ربانی فرماتے ہیں, ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا, ایک روز اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے, پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن 21,500 ڈیز اس کے 60 ایئرس کی زندگی کے بنے. اس نے ایک زوردار چیخ ماری, وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا, آیا افسوس, اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اپنے رب عز و جل کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوں گا, تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں. ہائے افسوس, میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا. میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا تھا, تو بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا. پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا. جب حرکت دی گئی تو اس کی جان جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس فکر مدینہ کی ہمیں بھی حاجت ہے کہ کسی کے زندگی کے 60 سال گزرے, کسی کے 70 سال, کسی کے 40 سال, کسی کے 20 سال, کسی کے 25 سال گزرے. ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کے یہ جو جتنے ایام گزر گئے, بالخصوص سن بلوغ کے بعد, بالغ ہونے کے بعد, ہم نے زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی عبادتیں ہیں, کتنی ریاضتیں ہیں, اور پھر گناہ کرنے میں جتنی رفتار ہے, جتنی دل جمعی ہے, جتنی اس طرف لگن ہے, جتنی وہاں لذت ہے گناہ کی طرف, اور ایک طرف عبادت کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے ہی بوجھل دل سے, بڑے ہی ٹوٹی ٹانگ لے کر, بڑے ہی ٹوٹے دل لے کر اور بڑے ہی تکلف کے ساتھ عبادت کرنے میں ہم تھوڑے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک طرف گناہ کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو اتنی سرعت رفتاری, یعنی اتنی تیز رفتاری, اس طرف اتنی گاڑی اسپیڈ سے جا رہی ہے گناہ کی طرف, اور دوسری طرف جب ہم نیکی کی طرف دیکھتے ہیں, عبادت کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہماری کار بڑی بابوش کی دھکے مار مار کر چلا رہے ہیں. کار وہی ہے, ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں, لیکن جب ہم عبادت کی طرف جاتے ہیں تو دھکے مار کر چلانا پڑتا ہے, اور جب ہم گناہ کی طرف, غفلت کی طرف, بے توجہی کی طرف, سستی کی طرف غور کریں تو ہماری یہاں کوئی رفتار کی انتہائی نہیں ہے, کوئی میٹر کی کوئی ریڈنگ ہی نہیں ہے. روزانہ اتنی زیادہ ہم سے غفلتیں ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, اتنی زیادہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف عبادت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اچھا, اب جب عبادت کی بات کی جائے کہ بھائی عبادت کرو, اللہ کو یاد کرو, تو 3 قسم کے افراد سامنے آتے ہیں. یا تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس وقت اس لیے نہیں ہے کہ میرا کاروبار بہت بڑا ہے, میں بگ ٹریڈر, بہت تجارت کرتا ہوں, بہت مال ہے, یہ وقت ہی نہیں ملتا. حکومت ہے مصروفیت, یعنی اپنی مصروفیت کو بتاتا ہے کہ میں فلاں مصروف ہوں, فلاں مصروف ہوں, فلاں مصروف ہوں. تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں پریشان بہت ہوں, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, دکھ تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں, میرے سیٹ بہت ہیں, میرے مالک بہت ہیں, نوکری کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, اس کو جواب دیتا ہوں, اس کو جواب دیتا ہوں, یہ مجبوری, وہ مجبوری, وہ پریشانی, 10 قسم کے عذر وہ پیش کرتا ہے. آئیے ان تمام آزار کا جواب, ان تمام جو وہ جواب آتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل عبادت میں سستی کے حوالے سے بہت سارا ذہن ہمارا کلیئر ہو جائے گا. چنانچہ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز 3 افراد کو لایا جائے گا, غنی, مالدار, ریچ پرسن, مریض, بیمار, اور غلام, اس کو لایا جائے گا. غنی کو کہا جائے گا تجھے میری عبادت سے کس چیز نے روکا؟ وہ کہے گا یا رب عز و جل تو نے مجھے مال زیادہ دیا تو میں سرکش بن گیا. پھر حضرت سلیمان علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ملک سمیت لایا جائے گا اور ارشاد ہوگا کیا تو ان سے زیادہ مشغول تھا؟ غنی عرض کرے گا نہیں بلکہ یہ زیادہ مشغول تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں تو اس کی بادشاہی نے میری عبادت سے نہیں روکا. پھر مریض کو پیش کیا جائے گا اور سوال ہوگا کہ تجھے میری عبادت سے کس چیز نے روکا؟ مریض عرض کرے گا میں اپنے جسم کی بیماری میں مشغول رہا. حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی تکلیف کے ساتھ لایا جائے گا. ارشاد ہوگا کیا تو ان سے زیادہ تکلیف میں تھا؟ مریض عرض کرے گا نہیں بلکہ یہ زیادہ تکلیف میں تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس سے تو اس کے مرض نے میری عبادت سے نہیں روکا. پھر غلام کو پیش کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تجھے میری عبادت سے کسی سے روکا؟ وہ عرض کرے گا یا رب عز و جل تو نے مجھ پر بہت سارے مالک مسلط کر دیے تھے, آنرس مسلط کر دیے تھے. اس پر حضرت یوسف علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت کے ساتھ پیش کیا جائے گا. ارشاد ہوگا تو زیادہ غلامی میں تھا یا یہ؟ بندہ عرض کرے گا یہ زیادہ تھے. ارشاد ہوگا اسے تو غلامی نے میری عبادت سے نہیں روکا. تو اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کے آگے اگزامپلز پیش کرے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ایک روایت ہے. اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں اور تاریخ اسلام کے واقعات پر تھوڑی سی توجہ کریں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر غور کریں, تو ایک طرف وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر غور کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا, تجارت عطا کی, اور وہ ٹریڈرز تھے, اہل و عیال والے تھے, بیوی بچوں والے تھے, ایک کنبا رکھتے تھے, ایک اہل رکھتے تھے, ایک فیملی ممبر تھے. لیکن جب ان کی اس تجارت, ان کے اس مال اور دولت کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہ ایک طرف, اور دوسری طرف جب رب کی عبادت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا مقام ہی کچھ اور ہے. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جواب دیں گے آپ؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ خود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جواب دیں گے جو اپنے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں, اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں. مجھے خلاصہ یاد آ رہا روایت کا, اور ایک پرندہ آیا اور ان کے گنجان خوبصورت اور انتہائی بہترین باغ کے اندر کہیں پھنس گیا اور ان کی توجہ اس پرندے کی طرف گئی کہ یہ میرے باغ کی خوبصورتی اور گنجان کے اندر پھنس گیا, اور ان کو یاد آ رہا کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی تھی. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وہ باغ ہی نہیں چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں جو میں عبادت کر رہا تھا, اور اس عبادت میں یہ باغ میرے مخل ہوا. یا رسول اللہ میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. صدقہ کر دیا اس باغ کو. وہ صحابہ کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے, خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے. یعنی ان کی سیرت پہ میں نے پڑھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں رفیق تھے, ساتھ رہتے تھے. ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے اور سیکھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا کیا, اور رات کو مل کر وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا میٹر ڈیلیور کرتے تھے کہ میں آج بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھ کر آیا ہوں. دوسرے روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور وہ کام پر جاتے تھے, اور رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ کر انہیں ٹوٹل میٹر ڈیلیور کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے کیا ارشاد فرمایا. یہ ذوق, یہ شوق عبادت, کیونکہ علم دین سیکھنا یہ تو افضل ترین عبادت ہے نا. ہمارے یہاں جب عبادت کی بات کی جاتی ہے نا, عبادت, تو ذہن صرف با عموماً ذہن ایک طرف جاتا ہے, نماز. یقیناً نماز افضل ترین عبادت ہے، فرض نماز افضل ترین عبادت ہے کہ بندہ فرض عبادت کے علاوہ اپنے رب کا قرب پا ہی نہیں سکتا۔ بخاری کی روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ جب تک فرض عبادت نہ کرے اپنے رب کا قرب کیسے پا سکتا ہے، اور جب وہ مقام محبوبیت پر فائز ہونے جاتا ہے تو پھر وہ فرض کے ذریعے اپنے رب کا قرب مزید پاتا چلا جاتا ہے۔ پہلے فرض عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر جو عبادت فرض کی ہے اس فرض عبادت کے ذریعے اپنے رب کا قرب پاتا ہے، پھر مزید نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے نفلی عبادات کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کب؟ جب وہ نفلے پڑھتا نفلی عبادت کرتا ہوا رب کی بارگاہ میں اس قدر قرب اور معرفت کے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب، یہ بخاری کی روایت کا میں نے خلاصہ مضمون عرض کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب عبادت کی بات کرتے تو ہمارا ذہن صرف ایک طرف جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، عبادت کی تعریف اور مزید اس سے متعلق چند مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اس میں بے شمار مدنی پھول ہوں گے۔ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بندے کا رب عز و جل کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کے لیے انتہائی درجے کی انکساری اور تعظیم کرنا عبادت ہے۔ تفسیر خازن جلد اول صفحہ نمبر 2۔ یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں وہ محض یعنی صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا یہی عمل بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں سنہری جالیوں کے روبرو ہو، یا صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہو، کسی بزرگ کی تشریف آوری کے موقع پر ہو، تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے ہو، کسی ولی اللہ کے مزار شریف کے سامنے ہو، اپنے پیر صاحب استاد یا ماں باپ وغیرہ کے لیے ہو، تو یہ عبادت نہیں فقط تعظیم ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس وضاحت سے دنیا بھر میں موجود عاشقان رسول یا جو مدنی چینل پر ہیں ان کے کئی وسوسے اور کئی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی عبادت اور تعظیم کا فرق سمجھنے کے لیے، کہ یہ عبادت ہے اور اس طرح ہو تو یہ عبادت نہیں تعظیم ہو جاتی ہے۔ پھر عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ رضائے رب الانام عز و جل کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو گھیرے ہوئے ہے۔ محیط یہ یاد رکھیے گا، عبادت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں غمز العیون اور رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے، عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ تاج العروس میں نقل کیا، عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے، جو کام بھی رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 77۔ جو کام بھی رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی تھوڑی اور توجہ کریں کہ یہاں میں عبادت کی 2 قسمیں بیان کروں گا، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت غیر مقصودہ، عبادت مقصودہ، یہ دو عبادتیں کی قسمیں ہو گئیں. عبادت مقصودہ وہ عبادت ہے جو خود مستقل عبادت ہو، کسی دوسری عبادت کا ذریعہ نہ ہو. یہ بغیر نیت کے درست ہوتی ہی نہیں. عبادت مقصودہ میں سے بعض یہ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اعتکاف، عمرہ، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف وغیرہ. اور عبادت غیر مقصودہ جو کہ دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں، یہ بغیر نیت کے درست ہو جاتی ہے، مگر بغیر نیت ان کا ثواب نہیں ملتا. نیت ہو تب ہی ثواب ملتا. عبادت غیر مقصودہ میں سے بعض یہ ہیں: وضو، غسل، مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنا، نماز کے لیے چلنا، مسجد میں داخل ہونا، ستر عورت، اذان دینا، اقامت کہنا، قرآن چھونا، جگہ بدن و کپڑوں سے نجاست حقیقیہ کو زائل کرنا، مساجد بنانا، سرائے بنانا، حج کے لیے سفر، تلبیہ کہنا یعنی احرام لبیک پڑھنا وغیرہ، یہ عبادت غیر مقصودہ میں سے بعض عبادتیں یہ ہیں. اس کو تھوڑا سا یوں میں وضاحت کر دوں کہ نماز یہ عبادت مقصودہ ہے. اب نماز کے لیے وضو ہے نا، تو عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اصل مقصود کیا تھا؟ نماز. نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت. تو طہارت صغرا یہ وضو ہے. تو یوں مطلب کہ مقصودہ اور غیر مقصودہ کی یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی. تو یہ جو میں نے آپ کو وضاحت کی، یہ یقیناً آپ کو اس سے کافی مدنی پھول ملے ہوں گے. تو یہ ایک اور خوشی ہوگی کہ یہ ساری وضاحت، عبادت کی تعریف، رضا رب الانام والا ہر کام عبادت ہے، اور عبادت کی دونوں دو قسمیں، یہ پوری وضاحت مجھے الحمدللہ امیر سنت نے بھی کل ہی پرسوں مل گئی تھی. یعنی جب اب امیر سنت کو پتہ چلا کہ میرا آج کا موضوع عبادت میں سستی ہے، تو آپ چونکہ تحریری کام میں مصروف ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو آپ کے پاس یہ مواد آپ نے مجھے میل کر دیا. اس میں عبادت مطلب ثواب کی حرص مجھے مل دی. ایک تو اخلاص کہ اتنا نالج، اتنی معلومات حاصل کرنا، تو آدمی چاہے گا نا کہ پتا چلے کہ یار اتنی نالج میں نے لی، اتنی مطالعہ کیا، اتنی وضاحت کرنا، پھر فتاوی رضویہ اور دیگر کتابیں پڑھنا، پھر ان کا خلاصہ لکھنا. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مبلغ کے لیے تو ہوتا ہی ہے، عموماً بیان کرنے والوں کے لیے کہ یار اپنی تھوڑی سی وہ ترکیب ہو جائے گی کہ لوگ سمجھیں گے یار کیا مواد لے کر آیا ہے. تو لیکن نئے امیر سن کو دیکھا کہ اس معاملے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ثواب کی حرص عطا کی ہے. جیسے کہ وہ غیبت کی تباہ کاریاں لکھتے رہے، مگر لکھ لکھ کر بھیجتے رہے، اور فرمایا کہ آپ لوگ بیان کرو. کون کرتا ہے ایسا یار؟ امیر اہل سنت. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے اس میں ایک مدنی پھول ہے، کیونکہ بزرگوں کی سیرت میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بالخصوص جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، مبلغین ہیں، اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ مطلب ان کے لیے اس میں زبردست مدنی پھول ہیں کہ اس طرح اخلاص بھی بڑا ہی نمایاں ہوتا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا یا مواد امت تک پہنچے. لیکن ایک ہوتی ہے نا کہ میں پہنچاؤں، ایک میں ہوتی ہے، مگر یہ چونکہ رضا کے غلام ہیں. میرے امیل سنت یہ امام اہل سنت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر وہ شعر ہمیشہ رہتا ہوگا: رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو یہ مطلب بڑی اللہ کی رحمت سے اس معاملے میں امیل سنت کی بڑی فراخ دلی دیکھی ہے، بڑی فراخ دلی دیکھی ہے. کہ آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو آپ کر لو، اور دوسروں کو آگے بڑھانے سے خود اب لذت بھی بہت ملتی ہے، لطف بہت ہے. یہ سب عبادت میں، کیونکہ یہ عبادت کی آپ نے وضاحت یہ سنی آخر میں کہ جو کام بھی رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے. تو یہ کام یقیناً ہمارا یقیناً بالیقین ہی استاذن ہے کہ یہ سارے کام امیر سنت جو انہوں نے پورا میٹر ہمیں ڈیلیور کیا، اس کے پیچھے کیا چیز ہوگی؟ اللہ کی رضا، لکھنا اللہ کی رضا، بھیجنا اللہ کی رضا، پھر یہ ایک چیز پیدا کرنا اپنے اندر کہ یار چلو کوئی اور بیان کر دے گا، ثواب تو ملے گا اپنے کو، بلکہ اس میں زیادہ ثواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، کہ بیان کرنے والا تو بعد اوقات، اب ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ میں یہ اعلان کر دوں گا کہ یہ مجھے باپا نے بھیجا تھا، اس چیز کا تو ان کو ہو سکتا ہے ادراک نہ ہو، اور نہ اس نیت کے ساتھ بندہ بھیجے کہ یہ میرا بعد میں اعلان کرے گا، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں بہت سکھاتی ہیں. مجھے یقین مانے، میں سوچ رہا تھا یہ جب عبادت پر میں تیاری کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو میں وضاحت کر سکوں، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی وہ ڈیفینیشن اور عبادت کا خلاصہ کیا، کیونکہ عبادت ہم بہت لمیٹڈ ایریا میں عبادت کو لیتے ہیں، بھائی یہ عبادت ہے، مگر یہاں پر کتنی ایک واسٹ لینگویج، ایک بہت بڑا ویژن آ گیا ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. اب کتنے کام آ گئے. اب میں آپ کو اپنی معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں کہ چند دنوں سے مجھے اس بات کا ٹینشن تھا، فکر تھی کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، اور میں یہی کہوں گا خوب جانتے ہیں وہ کیا کہوں گا میں کہ بس وہ ایک فیلنگز تھی، اور الحمدللہ اسی کے اب یہ کسی کی پریشانی دور کرنے کا ثواب الگ، کہ تشویش دور کرنے کا ثواب الگ، غم زدہ کے غم کو دور کرنے کا ثواب الگ، اس کو علم دین پہنچانے کا ثواب الگ، اور اس کے ذریعے آگے پہنچے گا اس کی نیت کرنے کا ثواب الگ. اور اتنے ثواب کے ذخیرے جمع کرنے والے کر گئے، اور ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہم کو ساری امت کو یہ ثواب اس سال کر دیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین، کہ جو کام بھی رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے. اب اس میں کتنی ساری وضاحت آ گئی. اب عبادت نہ کرنے کے جو آزار پیش کیے جا سکتے ہیں ان کی میں نے روایت بیان کی، کہ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، کاروبار بہت ہے، حکومت بہت ہے، منصب بہت بڑا ہے، ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، تو میں اللہ کی عبادت نہیں بجا لا سکا اور میں نافرمانی کی طرف اتر گیا. دیکھیں عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. نماز بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، جو بھی مطلب عبادت، جو بھی نماز سے متعلق جو عبادت ہیں وہ بھی کی، تلاوت بھی تو عبادت ہے، ذکر اللہ بھی تو عبادت ہے، ماں باپ کو خوش کرنا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی تو عبادت ہے، خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لانا، یہ بھی تو عبادت ہے، حسن اخلاق بھی تو عبادت ہے، مسکرانا بھی تو عبادت ہے، مسکرانا بھی تو صدقہ ہے، کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنا بھی تو، جبکہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے بندہ، کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیاوی دولت یا دنیاوی منصب کے لیے نہیں، یہ مطلب دنیاوی کوئی لالچ نہیں، اس کی لالچ صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جنازے میں شرکت کر لی. تو اس طرح عبادت پر غور کرتا رہے، پھر دیکھے کہ وہ اپنے ان کاموں میں پڑھ کر عبادت سے کیسے غافل ہو گیا. ہمارے بزرگوں کا عبادت کا بڑا ذوق تھا، جیسے ایک کسی صحابی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیمار ہو گئے، تو بیمار ہونے کے بعد وہ عبادت جو صحت کے دنوں میں کرتے تھے وہ عبادت کرنے پر اب انہیں طاقت نہ رہی تو اس پر وہ غم زدہ ہوتے تھے. اور پھر مجھے یاد پڑتا کہ غالباً کسی نے یہ روایت یہ کہیں لکھی ہوئی بیان ہوئی کہ
بندہ صحت یابی کے دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری پڑنے کے بعد وہ عبادت نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں اسے ان دنوں کی عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو مریض اگر عذر پیش کرے کہ میں مریض ہوں، تو ایوب علیہ السلام کو بیان کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ان پر کیسی پریشانی، ان پر کیسی تکلیف آئی تھی، اور ان پر پریشانی اور تکلیف آنے کے جو اسباب لکھے گئے ہیں تفاسیر کے اندر، روایتوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست عبادت کرتے تھے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، صحت، تندرستی، مال، دولت، گھر بار، بہت کچھ تھا ان کے پاس. شیطان کا یہ قول بیان کیا گیا کہ اللہ تو نے اسے سب کچھ تو دیا، تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو انہیں مصیبت میں مبتلا کر پھر دیکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت گزارا، مال و دولت، صحت، اولاد سب رخصت ہو گئے، لیکن ایوب علیہ السلام کی عبادت عبادت ہی رہی، یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ شیطان ناکام و نامراد ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف بیان کی اور انہیں ان کا سب کچھ دوبارہ لوٹا دیا. تو مرض کے عالم میں بھی عبادت، اور پھر غلامی، تکلیف، پریشانی، غربت، ان سب کی وجہ سے جو کہتے ہیں، جو ہمارے کہتے ہیں جناب یہ بھی پریشانی ہے، وہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی جواب دے، اس کو بھی جواب دیں، یہ کمانا، وہ کمانا، یہ دولت، وہ شہرت، یہ سب غور کریں کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے، آخر یہ چیزیں کیوں ہمارے نزدیک رکاوٹ بن گئی ہیں، اور یہ عذر واقعی عذر ہے. یہ حقیقت میں یہ کہ ہمارا دل اب تک عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکا. بس سچ بولنے میں حرج کیا ہے؟ خود سے سچ تو بولو بھائی. مجھے قائل نہیں کریں آپ، آپ کسی اور کو قائل نہیں کریں، اپنے آپ کو وہ جواب دے جو بارگاہ الہی میں جواب بن پڑے، وہ جواب دے نا کہ کیا عذر ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پا رہے. جیسے میں نے عبادت میں عرض کی نا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناج العابدین میں جو عبادت کا راستہ بیان کیا، جو سب سے پہلی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان کی وہ علم تھا. جو سب سے پہلی جو آپ نے بات بیان کی عبادت کے راستے، وہ علم ہے کہ علم حاصل کرے. اب آپ مجھے بتائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس عبادت کی میں بات کروں جو افضل ترین عبادت ہے، علم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے، اس عبادت میں ہماری کمزوری کتنی ہے؟ وہ علم جو آپ پر اور مجھ پر فرض عین ہے، اسلامی بہنیں اپنے بارے میں سوچیں، غسل، طہارت، نماز، وضو، تلاوت، ہر عنوان پر، معاشرتی زندگی کے عنوان پر، تمام ہی زندگی کے عنوان پر غور کیجئے کہ اسلام نے جو علم حاصل کرنے کا آپ پر اور ہم سب پر جو فرض کیا، سن بلوغ ہم نے پا لیا، بالغ ہو گئے، اب جو عبادتیں ہم پر لازم آ گئیں، فرض ہو گئیں، اس کے بارے میں کتنا علم سیکھا، جو علم سیکھ رہا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، میرے اسلامی بھائیوں نے کتنا علم سیکھا، اور اس کی پوری ایک پوری وضاحت ہے. نماز، پھر نماز کے ساتھ ساتھ طہارت، طہارت کے ساتھ ساتھ یہ وضو، غسل کے سارے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات، شرائط، فرائض، ان سب کا علم کتنا سیکھا، پھر روزے اور یہ جو ظاہری عبادات ہے اس کے بارے میں، پھر آئیے باطنی عبادات کی طرف، محلقات کی طرف. جناب بتائیے، غیبت کا علم کتنا سیکھا، حسد کا علم کتنا سیکھا، بوس کا علم کتنا سیکھا، حب جا، ریاکاری، خود پسندی، خوش فہمی، عجب، اور طرح طرح کی آفتوں کی وجہ سے کہیے میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میری عبادتیں برباد نہ ہو جائیں. کہ عبادت کرنی بھی ہے، عبادت کو بچانا بھی ہے. شیطان کبھی عبادت کرنے نہیں دے گا، اللہ کو راضی کرنے نہیں دے گا، لیکن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا، شیطان مایوس نہیں ہوگا، شیطان کوشش کرے گا کہ اس کی اس عبادت کو ضائع کروا دے۔ آپ نے پیسے کما لیے نا، آپ نے پیسے کما لیے، ایک چور ڈاکو لٹیرا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پیسے کما گئے، اتنے سارے آپ کو پیسے لگ گئے، لوگ کیوں چھپاتے اپنے بونڈ کو، لوگ کیوں چھپاتے اپنے انعام کو، لوگ کیوں چھپاتے اپنی دولت کو، لوگ کیوں ڈرتے کہ بھائی ہمارے بارے میں لوگوں کو پتا نہ چل جائے کہ یہ جناب اتنے وہ مالدار ہے، یہ پارٹی ہے، یہ ہے، لوگ کیوں چھپاتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوٹرے بڑھ گئے، انہیں پتا ہے کہ جناب لوٹنے والے بڑھ گئے، ڈاکو بڑھ گئے، دھمکیاں دینے والے بڑھ گئے۔ یہ جتنے بھی میرے مدینے کے ناظرین ہیں سب میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہو، بچاتے ہو، کیوں؟ وجہ یہی ہے نا کہ کوئی پتا چلے گا تو مجھے لوٹ لے گا۔ شیطان ہم سے غافل نہیں ہے، ہم شیطان سے غافل ہیں، شیطان ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے عبادت کی، عبادت کا خزانہ اس کے ہاتھ آیا، عبادت کی دولت اس کے ہاتھ آ گئی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ عبادت لے کر قبر میں چلا جائے۔ یہ یاد رکھیے میرے مدری چینل کے ناظرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے تلاوتیں کرنے والوں، ایک قافلوں میں سفر کرنے والوں، اے سنتوں پر عمل کرنے والوں، اے درس و بیان کرنے والوں، اے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنے والوں، نمازیں پڑھنے پر آنے والوں، داڑھی رکھنے رکھوانے والوں، زلفے رکھوے رکھوانے والوں، سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں پر عمل کروانے والوں، اے ختم شریف کرنے والوں، اے ذکر و اذکار کے اجتماعات منعقد کرنے والوں، سب کے سب غور کرو، میں تو عبادت کرنے والے کو کہہ رہا ہوں، یہ بات تو میں عبادت کرنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کر تو لی، اس کا تحفظ کیا کیا، اس کو بچانے کی صورت کیا پیدا کی؟ کیونکہ ہم نے ریاکاری کے بارے میں علم ہی نہیں حاصل کیا۔ اول تو یہی نہیں پتا کہ جو عبادت میں نے کی کہ یہ عبادت بھی شریعت کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی، جو نماز میں نے پڑھی یہ نماز وہی ہے جو نماز شریعت چاہتی ہے، اس کا علم کہاں سیکھا؟ سب سے بنیادی چیز علم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو بیان کیا وہ علم ہے، اور علم سیکھنے میں اس عبادت میں جو سستی ہے، الرحمٰن والحفیظ، بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی سستی ہے۔ یہ نمازی ہے نا، جتنے نمازی، ان نمازیوں کو پوچھو، جو مسجدیں بھری ہوئی اگر کہیں نظر بھی آتی ہیں، ان نمازیوں کو پوچھو، یہ حج پر جو گئے، یہ لاکھوں لاکھ جو حج کا قافلہ، ان کو پوچھو کہ حج کا جو علم تھا کتنا سیکھ کر آئے ہو۔ نمازیوں کو پوچھو کہ نماز کے بارے میں جو طہارت کا جو علم ہے، قرآن کی تلاوت جو قرآت فرض ہے، نماز کے اندر طہارت نماز کی شرط ہے، نماز کی شرط میں طہارت یہ شامل ہے، اور قرآت یہ نماز کے فرض میں شامل ہے۔ سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے، وہ ہڈیاں یاد رہی، وہ ہڈیاں ہے گا جسم میں، کئی سجدے کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سجدہ صحیح نہیں کرتے، کیا وضاحت کروں میں، برا مت ماننا میرے مندی چلے گئے ناظرین، بھلے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن آپ نے چونکہ اپنی نماز درست چیک نہیں کروائی اور اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ سب سے پہلے عبادت کے اندر میں علم ہی لا رہا ہوں، تو عبادت جو کر رہے نا اس کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے روزہ رکھنے والے، کئی ایسے روزہ رکھنے والے، تو دعوت اسلامی کو دعائیں دو، مدری چینل کو دعائیں دو، جس نے یہ جہالت بھی دور کرنے کی کوشش کی کہ اذانوں کا انتظار مت کرو، کہ ابھی دوسری اذان باقی ہے، تیسری اذان باقی ہے، چلو روزہ بھی رکھنے میں تھوڑے سے ٹائم باقی ہے، اور شہری کے نام پر کھانا کھاتے چلے جاؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیر علیہ سنت پر، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا اور گھر گھر جا کر مبلغین نے، مدری چینل کے ذریعے مبلغین نے ہمیں بتایا کہ بھائی وقت ختم ہو گیا، روزہ کیا وقت ختم ہو چکا، کھانا پینا بند کر دو۔ ورنہ آپ بتائیے نا کتنے ایسے مسلمان تھے، بلکہ بچپن سے بچے کی تربیت ہوتی تھی، ماں کہتی تھی بیٹا ابھی ادھر کی اذان باقی ہے کھا لے، ابھی ادھر کی اذان باقی ہے کھا لے، ابھی اذان پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مؤذن صاحب اذان دے رہے، کھا لے۔ بچہ یہ سمجھتا تھا کہ کھانا چاہیے، تو روزہ رکھتے تھے، روزے کا علم نہیں. زکات دینے والوں کو زکات دینا نہیں آتی. فرض علم فرض عبادت کی بات کر رہا ہوں. حج کرنے والے حج کا علم ہی سیکھتے. ایک تعداد ہے جسے کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا, کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا, سورہ فاتحہ درست پڑھنے نہیں آتی, سورہ اخلاص درست پڑھنے نہیں آتی, التحیات درست پڑھنے نہیں آتی, نہیں سیکھتے. سب سے بنیادی بات کر رہا ہوں وہ ہے عبادت میں سستی, میں علم دین سیکھنے میں سستی, اور اس سے اس عبادت میں لیا ہی نہیں جاتا کہ یہ افضل ترین عبادت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر لازم کی. علم دین سیکھنا فرض, جو علم سیکھنا فرض عین ہے اس میں ہم نہیں ہیں. اب تکبر کا علم کب سیکھیں گے, حسد کا علم کب سیکھیں گے, ریاکاری کا علم کب سیکھیں گے, حب جا کے بارے میں کب سیکھیں گے, بد نگاہی کے بارے میں کب سیکھیں گے, اور بدکاریوں کے بارے میں, جھوٹ کے بارے میں, غیبت کے بارے میں, چگلی کے بارے میں. میں دوبارہ یہی عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت و امیر سنت پر, یہ ہماری عام زبانوں میں لکھ لکھ کر دے دیا ہم کو. غیبت کا لکھ کر دیا, چگلی کا لکھ کر دیا, تکبر کا لکھ کر دیا. اللہ بھلا کرے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کا, ماشاءاللہ کتابوں میں انہوں نے حاشیے میں تعریفیں لکھ لکھ کر دی ہیں. لباب الاحیاء آپ دیکھیے جو المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے, یہ احیاء العلوم کی تلخیص ہے, مختصر کر کے کتاب کی صورت میں لکھی گئی ہے. لباب الاحیاء یہ مقتدۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے. اس کے حاشیے کے اندر کتنی تعریفیں ہمارے علمیہ والوں نے لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے, اس کی جزا عطا کرے. مگر لکھ دیا, پڑھے گا کون, ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی حل نکالو. میرے مدی چلے کے ناظرین حل نکالے. آپ بولو گے کہ یہی تین عذر علم نہ سیکھنے والی عبادت میں بھی آئے نا, یہی تین عذر, مشغولیت بہت ہے, کاروبار کرنا ہے, سیٹھوں کو جواب دینا ہے, نوکری بہت سخت ہے, پریشانیاں اور بیماریاں بہت ہیں, تو یہ عبادت یہاں بھی تو آئے گی. تو علم سیکھنا سب سے افضل ترین عبادت, اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم علم دین حاصل کریں گے. علم دین حاصل کرنا ہے, پھر نماز کا علم یہ بھی ساتھ ہی ہے. یعنی جب علم حاصل کرنے جائیں گے نا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمان نے بڑی پیاری خوبصورت باتیں لکھی ہیں. علم پہلے پتا چلے نا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. جب آپ علم سیکھیں گے نا میرے پیارے و میٹھے اسلام بھائیوں, تو علم میں یہ بھی بات آئے گی کہ دوزخ کیا ہے, جنت کیا ہے. علم میں آئے گا کہ کس نماز کی کتنی فضیلت ہے, کس عبادت کی کتنی فضیلت ہے, کس گناہ کا کیا عذاب ہے. یہ علم ہے, یہ سارا علم ہے. اور یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری عبادت پہ سستی ہے, کہ اگر یہ پتا چلے کہ فلاں عبادت کا اتنا ثواب ہے, یہ پتا چلے کہ جہنم کی سزا ایسی ہے, جہنم کا عذاب ایسا ہے, تو بندہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا نا. ایک فطری طور پر انسان تکلیف اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے اس بات کی فیلنگ ہو جائے کہ میں دنیا سے جاؤں گا, میں مروں گا, قبر کا بیان, حشر کا بیان, نزعہ کا بیان, موت کی تکلیف, سکرات کی تکلیف, ایمان کی بربادی کا خوف, یہ ساری چیزیں غور کرے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میری سکرات میں تکلیف کا اضافہ بن سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی میرے عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی مجھے قیامت کے دن رسوا کروا سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی مجھے جہنم میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے, تو بندہ اللہ کی نافرمانی سے رکے گا اور عبادت کی طرف چلے گا. چنانچہ یہاں پر آج کے سنتوں بھرے بیان میں کچھ مدنی پھول میں اس حوالے سے بھی لے کر حاضر ہوا ہوں, تاکہ جنہیں نہیں پتا انہیں پتا چلے کہ وہ دنیا کی زندگی کا مذاق نہ سمجھیں. مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے عبادت کرنی ہے، عبادت اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو علم میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی. اور یہ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے نا، ابھی جو بیان ہو رہا ہے، یہ بھی علم ہے اور یہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. فلا تسبیح پڑھو تو فلا ثواب ملے گا، یہ کیا تھا؟ علم. قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، یہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت غسل فرض ہو تو نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے؟ علم. اب قرآن کو چھوا، یہ نہیں پتا تھا کہ وضو نہ ہو تو قرآن نہیں چھو سکتے، جبکہ قرآن کو چھونا تو عبادت ہے، قرآن کو چھونا عبادت ہے. لیکن اگر وضو نہیں ہے اور قرآن کو چھو لے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہگار ہوگا، علم نہ ہونے کی وجہ سے. نماز پڑھنا تو عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہی نہیں پتا کہ اس کے لیے طہارت شرط ہے. تو اب پھر ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنا تو عبادت ہے، سجدہ کرے تو درجے بڑھا دیتا ہے، ایک سجدہ، سجدہ کرتا ہے رب کے حضور، سجدہ اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، سجدہ اس کو رب کا قرب عطا کر دیتا ہے. مگر یہی سجدہ اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یہی سجدہ اس کے ثواب کا نہیں عذاب کا سبب بن جائے گا. یہی سجدہ کر رہا ہے، یہی سجدہ، کیونکہ ریاکاری جانتا نہیں ہے یہ، اور ریاکاری میں پڑ گیا، یہ اس پر ریاکار ہونے کا حکم صادر ہو گیا، نافذ ہو گیا کہ یہ ریاکاری ہی کی وجہ سے کر رہا ہے. اب یہ سجدہ اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، اور قیامت کے دن ایسی عبادت کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اپنی عبادت ان کے پاس لے کر جا جن کو دکھائے کے لیے کرتا تھا، کہ ان کے پاس ان کا کوئی اجر ہے، ہے کوئی ان کے پاس اس کا اجر؟ اب زندگی بھر عبادت کرنے کے نام پر عبادتیں کی، مسجد بنائی، مدرسہ بنائے، طرح طرح کی عبادتیں کر کے گئے، مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے گئے، ریاکاری کے نام پر کرتے گئے، اور ان کی گئی عبادتوں یا ان کی گئی عبادتوں والی مشقتوں پر ریاکاری کا حکم صادر ہو گیا. ثواب کہاں، اب تو عذاب ہے، اب تو عذاب ہے. کیوں؟ یہ جانا ہی نہ کہ ریاکاری کی شے کا نام ہے، کون سا عمل میرا ریاکاری کی نظر ہو جائے گا، کس کے کرنے پر میں حب جا کا شکار کہہ جاؤں گا، میری کون سی عادت مجھے تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، تکبر کو پڑھا ہی نہیں ہے، تکبر کو پڑھا ہی نہیں ہے، کہ جس کے سینے میں، جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، متکبرین کی سزائیں کتنی ہیں. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور غیبت کرنے والوں کا تو عذاب کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ میرا کون سا جملہ غیبت ہے؟ یہ 1800 کم و بیش مثالیں جو غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی گئی ہیں، یہ کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ یہ علم ہے جو سیکھا نہیں، یہ علم ہے جو پڑھا نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کی سستی کی انتہا ہے، انتہا. اس کو بولو کہ آپ انگلش کے ڈاکیومنٹس پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ کے بتا دے گا، لاس کی بکس، اکاؤنٹیبلٹی کی بکس، ڈاکٹریٹ کی بکس، میڈیکل کی بکس کو پڑھ لیتا ہے وہ، اپنا ویزا فارم پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا تو میرے رب کا کلام قرآن نہیں پڑھ سکتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ. اتنی جہالت، اتنی جہالت کہ تمہیں رب کی تسبیح بیان کرنے نہ آئی، سبحان اللہ کہنے نہ آیا، الحمدللہ کہنے نہ آیا، اتنی بڑی مطلب کہ جہالت، اتنی سستی اس عبادت میں جس کو علم کہتے ہیں، اور کہتے ٹائم نہیں ہے. ارے ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے، یہ بولو ابھی تک میرا ذہن نہیں ہے. پہلے ذہن بنتا ہے اور اللہ تعالی کو خوف پیدا ہوتا ہے، اور ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ نافرمانی میرے لیے جہنم کے عذاب کا سبب نہ بن جائے، کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اب چند باتیں سنیے تاکہ ہمارے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو اور ہم عبادت کی طرف آئیں۔ یہ سستی دور کرنے کا ایک مدنی نسخہ بیان کر رہا ہوں میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گرج دار آواز سنی تو ہم سے استفسار فرمایا، ارشاد فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ ہم نے عرض کی، اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا، یہ میرے مدی چلے کے ناظرین اور یہ دنیا کی مستی میں مست رہنے والوں سب سنو، سب سنو، کان لگا کے سنو، دل کے کان سے سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب تک اس میں گر رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کی تہ میں پہنچا۔ صاحب روز الفائق لکھتے ہیں، کیا تمہیں ان احوال سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا تم جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکیوں سے نہیں ڈرتے؟ کیا اس کی زنجیروں اور توقوں سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور یہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے مانگی پناہ، روایتیں، یہ دعائیں ہمیں لکھ کر دی گئی ہیں، اللہم اجرنا من النار، اور روایتوں میں آتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جہنم کی آگ سے، اس آگ سے مجھے پناہ عطا فرما، اللہم اجرنا من النار، تو وہ آگ جہنم کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا وہ خود اس کے لیے مطلب کہ وہ دور رہنے کی دعائیں کرتی ہے، یعنی اس کو سے پناہ دی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جہنم کی آگ کو جتنا چاہو بیان کرو، تم اس کو جتنا بھی بیان کرو گے یہ اس سے بھی سخت ہوگی، کیا بیان کریں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، کیا تم میں اس کی طاقت ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگو، اللہ عز و جل کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت آسان ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ یہ عبادت بہت آسان ہے، وہ تکلیف بہت زیادہ ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس تکلیف کو، ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں، ہم تو ایسا لگتا ہے، زبان قال سے نہیں کہتا، یعنی کہتا نہیں ہے، اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں اس کو مرنا ہی نہیں ہے، قبر میں جانا ہی نہیں ہے، حساب دینا ہی نہیں ہے کہ تُو نے کیا کیا، جھوٹ بولا، گانے دیکھے، گانے سنے، فلمیں دیکھی، گایا بجایا، بدکاری کی، شراب پی، جوا کھیلا، کیا بھول گیا؟ یہ جواب نہیں دے گا، اسی طرح غفلت کی زندگی گزارے گا۔ یعنی اللہ کی عبادت میں سستی، یہ تو ایک موضوع ہے، یہاں تو اللہ کی نافرمانی میں چستی ہے، چستی، اللہ کی عبادت میں سستی یہ ایک موضوع، اور گناہوں میں چستی یہ الگ موضوع ہے، گناہوں میں چست ہے، رات سوتا ہے تو اگلے دن کے گناہوں کے پروجیکٹ بنا کر سوتا ہے، پلینر بناتا ہے، پلینر ہے کہ اتنے بجے یہ گناہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ گناہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ گناہ کرنا ہے، تازہ تازہ گناہ کرتا ہے. اے نفس یہ کا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. اے نفس یہ کا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. مجھ نہ تمہاں پہ اتنا بوجھ بھاری واہ ہوا. دل میرا عصیا پہ شیدا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. دل میرا عصیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. تم اللہ تعالی سے سوال کرتے کہ ہمیں اپنی نافرمانی سے تو ہی بچا لے, نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا, اور ہمیں عبادت کی کثرت کرنے کی مولا تو توفیق عطا کر. عبادت کی سستیاں ہمارے ہم سب سے دور کر دے. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے سنت و برے مہ کے ماحول میں استقامت دے, اور ہمیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کرنے, اجتماع وغیرہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے خاصا اے خاصا